نحمده ونصلي على رسوله الكريم. ایک صحابی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی بازار میں پیچھے سے آ کر اس طرح سے دبا لیا. قصہ یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابی ہے ظاہر بن حزام اشیعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو دنیاوی لحاظ سے شکل کے خوبصورت نہیں تھے, لیکن کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحبہ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت فرماتے تھے. مضافات مدینہ میں رہتے تھے اور وہاں سے سبزی وغیرہ لا کر مدینہ شریف میں بیچتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہدیہ کرتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہیں مدینہ کی چیزیں ہدیہ فرماتے تھے. ایک دن مدینہ منورہ کی منڈی میں سودا بیچ رہے تھے کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے چپکے سے پیٹھ کی طرف سے ان کو دبا لیا. ان کی آنکھوں پر اپنے دونوں دستے مبارک رکھ دیے کہ پہچاننے نہ پائیں, لیکن یہ سمجھ گئے میرے نبی ہیں. لہذا پیٹھ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے رگڑنے لگے تبرکم و استعزازن, محبت میں آ کر برکت کے لیے اور لطف کے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سمجھ گئے کہ یہ سمجھ گیا ہے. تو آپ نے فرمایا پیٹھ کیوں رگڑے ہو؟ انہوں نے کہا آپ کے سینے مبارک سے لپٹنے کا ایسا موقع پھر کہاں ملے گا. فجعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول من یشتری ھذا العبد, فقال الرجل یا رسول اللہ اذا والله والله تجدنی کاسدا, فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن عند اللہ لست بکاسد, او قال انت عند اللہ غالب. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس غلام کو کون خریدتا ہے؟ انہوں نے کہا حضور میں تو بالکل غریب ہوں, میری شکل بھی خراب ہے, مجھے کون خریدے گا؟ میں آپ کا غلام تو ہوں مگر کھوٹا ہوں. تو آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم مگر تو اللہ کے یہاں بڑا قیمتی ہے. تو اصل قیمت دل سے لگتی ہے, چہرہ کیسے بھی ہو تو دل جو ہے وہ اچھا ہونا چاہیے, دل میں اللہ کی محبت ہو, دل میں بغض اور کینہ نہ ہو. آج کل پیریز کا نام سمجھ لیے کہ منہ پھلائے آنکھیں لال کیے بیٹھے ہوں. دوستوں سے ہنسو بولو مت, اگر کوئی پیر ہنس لے کچھ دوستوں سے چھیڑ چھاڑ مذاق کر لے تو کہتے ہیں یہ کیسا پیر ہے, یہ تو ہنستا بولتا ہے. تو یہ نعوذ باللہ نبوت کے ساتھ اعتراض ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہنسنا بھی ثابت ہے. ایک مرتبہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے تو حضرات شیخین حضرت ابوبکر صدیق عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما انہوں نے فوراً دعا دی, امتی ہو کر نبی کو دعا دی, اضحک اللہ سنک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اے اللہ کے رسول خدا آپ کو ہمیشہ ہنستا رکھے. دیکھا آپ نے امتی بھی نبی کو دعا دیتا ہے, کیا بیٹا باپ کو دعا نہیں دے سکتا؟ بلکہ نبی نے اپنے امتی سے خود دعا کے لیے بھی کہا ہے, اس لیے بڑوں کو بھی اپنے بیٹوں سے, شاگردوں سے, دعاؤں سے, دوستوں سے دعاؤں کے لیے کہنا چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں عمرہ کرنے کی اجازت چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا اجازت ہے یا اخیہ, جیسے اردو میں کہتے ہیں اے بھیا. ولا تنسنا, یعنی اے میرے چھوٹے بھائی اپنی دعاؤں میں مجھے شریک رکھنا, اے عمر مجھ کو اپنی دعاؤں میں بھولنا مت. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے دنیا میں ایسی خوشی کبھی نصیب نہیں ہوئی جیسی خوشی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کلمات سے ہوئی. اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوئی کہ پیر کو بھی چاہیے, شیخ اور عالم کو بھی چاہیے اپنے دوستوں سے دعا کی گزارش کرتا رہے, یہ بھی سنت ہے. اسلام میں اپنے کو بڑا سمجھنا ہے ہی نہیں. اپنی اولاد بھی اگر نیک ہے ان سے بھی کہیں کہ بیٹا میرے لیے دعا کرنا, کیونکہ ایک مسلمان کی دعا دوسرے مسلمان کے حق میں جلد قبول ہوتی ہے. اسی طرح اس کی تشریح میں ہمارے بڑوں نے لکھا ہے کہ شوہر کو بھی چاہیے بیوی سے دعا کرائے, شوہر کو باپ کو چاہیے بیٹے سے دعا کرائے, شیخ کو چاہیے مریدین سے دعا کرائے, جتنے بڑے عمر کے ہیں ان کو چاہیے چھوٹی عمر والوں سے دعا کروائیں. مثنوی مولانا روم میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اے موسیٰ ایسی زبان سے مجھ سے دعا مانگو جس نے کبھی کوئی قصور نہ کیا ہو, کوئی گناہ نہ کیا ہو. انہوں نے عرض کیا اے اللہ ایسی زبان کہاں سے لاؤں جس سے کبھی کوئی گناہ نہ ہوا ہو, بے خطا زبان کہاں سے ملے گی؟ اللہ تعالیٰ نے وہی نازل کی اے موسیٰ دوسروں سے دعا کرواؤ, جو بندہ دوسروں سے دعا کرائے تو اپنی زبان سے تو گنہگار ہے لیکن دوسرا جو اس کے لیے دعا کرے گا وہ زبان اس کے حق میں گنہگار نہیں. یہ راز سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ان اسرع دعائی اجابتا دعوت غائب لغائب, کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. یہ وہ دعا بہت جلدی قبول ہوتی ہے اسرع دعا یعنی بہت جلدی قبول ہو جاتی ہے. جو غائب کی دعا, جب کوئی بھائی اپنے بھائی کے لیے غائبانہ دعا کرتا ہے, یہ ہے وہ راز جو اللہ والے ایک دوسرے سے دعا کہتے ہیں کہ میرے لیے دعا کرنا, یہ بے اصل تھوڑی ہے, اس کے ثبوت اور دلائل موجود ہیں. سمے تو حضرات شیخین سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہنسنے پر یہ دعا دی کہ اضحک اللہ سننا کا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خدا آپ کو ہنستا ہی رکھے. محدثین نے اس کی شرح کی ہے. میں ڈاکٹر حضرات بھی بیٹھے ہیں, ان سے پوچھتا ہوں, اگر آپ کے پاس ایک شخص آئے مسلسل ہنستا رہے, مان لیجئے اس کو کسی نے ایسی دعا دی ہے خدا تمہیں ہنستا ہی رکھے, ہر وقت مسلسل دو گھنٹے ہنس رہا ہے, آپ بتائیے آپ اس کے بارے میں کیا رائے قائم کریں گے؟ یہی کہ اس کے دماغ کے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ, اس کے دماغ کے بارے میں کوئی شبہ ہونے لگے گا. کیا حال ہے خیر سے؟ ابھی میں نے منع کر دیا تھا ان کو کیونکہ کوئی تھا نہیں گھر میں. اس حدیث کو سمجھنے کے لیے محدثین کے اقوال تلاش کرنے پڑتے ہیں, بڑی کتابوں کا مطالعہ کرنا پڑتا ہے. تو اضحک اللہ سنک کے معنی ای ادام اللہ فرحک, کہ اللہ آپ کی فرحت اور خوشی کو ہمیشہ قائم رکھے, اللہ آپ کی فرحت ہمیشہ قائم رکھے, یعنی آپ کو کبھی کوئی غم نہ پہنچے. اب اس حدیث کے صدقے میں, صحابہ اکرام کے صدقے میں اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دعا دی گئی, اس کے صدقے میں اختر بھی یہ دعا کرتا ہے, ادام اللہ فرحنا, ہماری خوشیوں کو اللہ ہمیشہ قائم رکھے, نہ دنیا میں غم آئے نہ آخرت میں غم آئے. آمین آمین یا رحم الراحمین. نہیں اللہ تعالیٰ مجھے بھی, آپ سب کو جو سن رہے ہیں جو نہیں سن رہے, اللہ تعالیٰ سب کو دونوں جہانوں کی خوشیاں عطا فرمائے. فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تقوی والی زندگی پر وعدہ فرمایا ہے, یہ جو تقوی والی زندگی اختیار کرتا ہے متقی رہتا ہے, گناہ سے بچتا ہے یا بچتی ہے. اللہ تعالیٰ اس کو بالطف زندگی عطا فرماتے ہیں, اور گناہ سے بچنے سے مراد ظاہری باطنی دونوں گناہ ہیں. ظاہری لوگ ماشاءاللہ جو بزرگوں سے جڑ جاتے ہیں, نیک صحبتوں میں جاتے ہیں, چھوڑ دیتے ہیں, اور باطن کے گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ہمت کرے تو وہ چپکے رہتے ہیں, جیسے تکبر ہے, حسد ہے, اور بغض اور کینہ بھرا ہوا ہے کسی مسلمان کے لیے, تو اس کو دھو لینا چاہیے, کیونکہ ابھی شب برات آنے والی ہے ان شاء اللہ تعالیٰ بہت جلدی, تو اس میں سب کی مغفرت ہو جاتی ہے, مگر جن کے دل میں بغض اور کینہ ہوتا ہے اس کی مغفرت نہیں ہوتی. ہاں توبہ کر لے, اللہ سے معافی مانگے اور اس کی تلافی کرے تو اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والے ہیں. اسی طرح بین جو شخص والدین کا نافرمان ہوتا ہے اس کی مغفرت نہیں ہوتی. فرما رہے متقی رہتا ہے جو شخص, اللہ تعالیٰ اس کو بالطف زندگی عطا فرماتے ہیں, ہر غم سے بچاتے ہیں, ہر وقت خوشی عطا فرماتے ہیں. تقوی کے معنی ہیں اللہ کی رضا کے اعمال کو اختیار کرنا اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچنا. فرما رہے دوستو محبت کے دو حق ہوتے ہیں, جس سے دنیا میں محبت ہوتی ہے, جس بات سے اپنے بڑے ماں باپ بزرگ خوش ہوں اس کو بجا لانا, اور جس بات سے وہ ناراض ہوں اس کو نہ کرنا. تو اپنے دوست کی رضا کے اعمال اختیار کرنا, اس کی ناراضگی سے بچنا, یہ دو حق آپ بھی دنیا میں ادا کرتے ہیں. بس اللہ تعالیٰ کے بھی دو حق ہیں. تقویٰ کے معنی یہ نہیں کہ رات بھر تہجد پڑھے اور دن بھر انٹرنیٹ پر بیٹھ کے تصویریں دیکھے, سڑکوں پر ہر نامحرم عورت کو دیکھتا رہے, یہ تقویٰ نہیں ہے. ایک شخص دن بھر طواف کرتا ہے, اس کے بعد مکہ کی سڑکوں پر جو حجن عورتیں آئی ہوئی ان پر نظر مارتا ہے, یہ فاسق ہے, نافرمان ہے, متقی نہیں ہے. اب کتنے لوگ عمرے پہ جا رہے ہیں, ہمارے شیخ کا بھی سفر ہے آج, حضرت ممتاز صاحب تشریف حاضری کے لیے جا رہے ہیں, پھر ہمارے شیخ بھی انشاءاللہ 3 فروری کو عمرے کے لیے حاضری, دادا شیخ بنگلہ دیش والے بھی جا رہے ہیں, اور کافی دوست جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کے صدقے عافیت کے ساتھ بار بار ان بزرگوں کے ساتھ لے جائے. پر میں اس لیے کہتا ہوں حج کرنے سے پہلے تقویٰ سیکھ لو, جب وہاں جائے تو وہاں جو حجن ہیں ان کو اپنی ماں سمجھے کہ ہماری مائیں ہیں, اور حسین لڑکوں کو باپ سمجھے ہمارے باپ ہیں. کوئی ماں باپ کو بری نظر سے دیکھ سکتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں, چاہے کعبہ شریف میں ہوں یا مدینہ پاک میں. وہاں نظر کی بہت حفاظت کرنی چاہیے, کیونکہ وہ اللہ کے اور نبی کے مہمان ہیں. کسی کے مہمان کو کوئی نقصان پہنچائے تو میزبان کو کتنا غم ہوتا ہے. اس لیے دوستوں عرض کرتا ہوں, اہل اللہ کی خوب صحبت اٹھا لو, پھر دیکھو کعبہ شریف کا مزہ. اور جو شخص متقی بننا چاہتا ہے, اللہ کا دوست بننا چاہتا ہے, متقی اور دوست کے ایک ہی معنی ہیں, ہر متقی اللہ کا دوست ہوتا ہے اور اللہ کا ہر دوست متقی ہوتا ہے. تو تقوی والی زندگی کے دو معنی ہیں. تقوی کا حاصل یہ ہے کہ اللہ کی مرضی کے احکام کو بجا لانا, نماز روزہ حج زکوٰۃ ادا کرنا, اور اللہ کی ہر نافرمانی سے بچنا. नाफरमानी से बचने का मतलब लोग समझते हैं कि आदमी मासूम हो जाता है, यानी बालिग होने के बाद सारी ज़िंदगी से कोई गुनाह ही नहीं होगा। ये ख्याल दुरुस्त नहीं है। अल्लाह के वली के मुतालिक तसव्वुर नहीं रखना चाहिए। आज इसको खूब समझ लीजिए। बाज़े लोग समझते हैं कि अल्लाह का दोस्त वो है जिससे बालिग होने के बाद, यानी 15 साल के बाद से आखिरी ज़िंदगी तक कभी कोई गुनाह ना हो, ना किसी औरत पर कभी बदनिगाही हो, ना मुँह से कभी गीबत निकले, गरज इससे कोई गुनाह ही ना हो, वो वलीउल्लाह है। ये तसव्वुर बिल्कुल गलत है। वली वो है, मुत्तकी वो है जो गुनाह से बचने की पूरी जान की बाजी लाकर कोशिश करता है, लेकिन इससे कभी ख़ता हो सकती है। मासियत नबूवत के तो मुनाफी है, लेकिन सुदूर ख़ता विलायत के मुनाफी नहीं। बशर्त यह कि वो अल्लाह से तौबा कर ले और तौबा करने का हक अदा कर दे। तौबा करने का हक भी अदा करना चाहिए उसकी 4 शर्तों के साथ। गुनाह से अलग हो, दिल में नदामत हो, पक्का इरादा करें, और जिसका हक मारा है हक अदा करें, और जो रंजिशें हुई हैं उसको दूर करने की कोशिश करें। मियाँ बीवी दोनों कोशिश भी करें कि उस रंजिश को दूर करें, खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजारें, ख़ताओं को माफ़ करना सीखें। फरमाया औलियाल्लाह मासूम नहीं होते, सिर्फ अम्बिया मासूम होते हैं। और औलियाल्लाह से कभी ख़ता हो जाती है तो अल्लाह ताला अपने दोस्तों की दोस्ती को तौबा के बाद फिर कायम कर देता है। ख्वाजा अज़ीज़ुल हसन मज़ज़ूब रहमतुल्लाह का कमाल था कि अपने शेख हकीम उल उम्मत की जो बात सुनते थे उसका शेर बना देते थे। लिहाजा अल्लाह की दोस्ती के मज़मून को इस तरह बयान कर दिया कि न चित कर सके नफ्स के पहलवा को, तो यूँ हाथ पाँव भी ढीले न डाले। अरे उससे कुश्ती तो है उम्र भर की, कभी वो दबा ले कभी तू दबा ले। ये नफ्स से जंग लड़ता रहे, अगर कोई गुनाह ना हो गया, गुनाह ना किया, तो वो यह नफ्स को चित कर दिया, हरा दिया और आप कामयाब हो गए। लेकिन अगर कभी नफ्स गालिब आ गया, कोई ख़ता हो गई, फिर इस वक्त क्या करना चाहिए? जो नाकाम होता रहे उम्र भर भी, बहरहाल कोशिश तो आशिक ना छोड़े, ये रिश्ता मोहब्बत कायम ही रखे, जो 100 बार टूटे तो 100 बार जोड़े। यह हज़रत मज़ज़ूब रहमतुल्लाह का कलाम है, जो हकीम उल उम्मत के बड़े प्यारे खलीफा थे। एक शख्स ने ख्वाजा साहब को अपना पीर बनाया और हकीम उल उम्मत को लिखा, मैंने ख्वाजा साहब से बैत और इस्लाह का ताल्लुक कायम कर लिया, पीर के लिए मैंने इनका इंतखाब किया है। हकीम उल उम्मत हज़रत थानवी ने लिखा, लाजवाब इंतखाब किया है, क्योंकि अब वो मिस्टर नहीं थे, क्योंकि अब वो मिस्टर नहीं है, उनके मिस्टर की टर्म मिस हो चुकी थी, अब वो वलीउल्लाह बन गए हैं, अब इनको मिस्टर मत समझो। मिस्टर की अगर टर्म मिस हो जाए, ग्रेजुएट के नफ्स की गरज ख़त्म हो जाए, तो फिर वो वलीउल्लाह हो जाता है, वो उलमा का शेख बन सकता है। लिहाजा ख्वाजा साहब फरमाते हैं, जो नाकाम होता रहे उम्र भर भी, बहरहाल कोशिश तो आशिक ना छोड़े, ये रिश्ता मोहब्बत कायम ही रखे, जो 100 बार टूटे तो 100 बार जोड़े। जिससे 100 दफ़ा ख़ता हो जाए लेकिन वो हर दौर तौबा कर ले, अल्लाह से रिश्ता जोड़ ले, तो इंशाअल्लाह ये शख्स वलीउल्लाह मरेगा। क्योंकि फरमाते हैं, इन्नल्लाह युहिब्बुत तौवाबीन, तौबा करने वालों को भी अल्लाह महबूब बना लेता है। कोशिश में लगे रहो और कोशिश का तरीका भी सीखो। मनमानी कोशिश से काम नहीं बनेगा। जैसे एक फ़कीर ने मनमानी कोशिश की कि पहाड़ पर जाकर रहना शुरू कर दिया, शहर में गुनाह हो जाते हैं, मैं नफ्स की मुखालफत करूंगा, इसको कभी खुश नहीं होने दूंगा। तो एक दिन उसके नफ्स ने कहा, खुशबू सुंघा दो, तो नफ्स की मुखालफत में गू की बत्ती बनाकर नाक में चढ़ा ली और नमाज पढ़ रहा है। एक दिन आलिम उनके पास गए, पूछा, सूफ़ी साहब ये नाक में क्या है? उसने कहा, मैं हमेशा नफ्स से जंग कर रखता हूँ, जो ये कहता है इसके खिलाफ करता हूँ। एक दिन इस कमबख्त नफ्स ने कहा, खुशबू सुंघाओ, तो मैंने भी गो की बत्ती उसकी नाक में लगा दी कि ये भी क्या याद करेगा। फिर उस आलिम ने कहा, जालिम तूने अपनी सारी नमाजें ज़ाया कर दी, इसलिए कहता हूँ अपनी मनमानी से अपने नफ्स की इसलाह ना शुरू करो, उसके जो डॉक्टर हैं उनको तलाश करो, यानी किसी शेख कामिल से इसलाह करवाओ। देखो बाज़ार में मेडिकल की कितनी किताबें मिलती हैं, बड़े बड़े डॉक्टर किताबें लिख देते हैं, इसमें लिखा रहता है कि बुखार की ये दवाई, आजकल लोग AI पे, ChatGPT पे, गूगल पे सर्च कर लेते हैं और दवाइयाँ पीना शुरू कर देते हैं। डॉक्टर के मशवरे से पीनी चाहिए। तो बुखार की ये दवा है, इतने मिलीग्राम की कैप्सूल है, ये एंटीबायोटिक है। लेकिन कभी आपने किसी को देखा किताब देखकर खुद ही दवा तजवीज़ कर ली? क्या दुनिया में कोई ऐसा मरीज है? जाहिल से जाहिल भी कहता है डॉक्टर के पास ले चलो, बल्कि डॉक्टर भी बीमार होता है तो दूसरे डॉक्टर के पास जाता है, क्योंकि बीमार की राय भी बीमार होती है। रायुल अलीली अलीउन अलीलुन। इसी तरह अगर इंसान रूहानी बीमार है, अपनी राय से इलाज करेगा तो उसकी राय भी बीमार हो जाएगी। हमारे शेख फरमा रहे थे मौजूदा हजरत वाला दारुकातुम आलिया माशाल्लाह, इतवार का बयान था तो हजरत मौलाना मजहर साहब दारुकातुम आलिया का फ़ोन आ गया कि आप भी तशरीफ़ ले आए, यहाँ ख़त्म कुरान की तकरीब हो रही है। तो फिर शाह फिरोज़ मेहमद साहब दारुकातुम आलिया ने अपने फरमाया कि भाई शेख की औलाद है, उनका तो हमारे ऊपर, हमें तो क़यामत तक आई हुई नस्लों के ग़ुलाम हैं इनके। हजरत शाह फिरोज़ मेहमद साहब इतना फ़िदा होते हैं माशाल्लाह। फिर अपनी इतवार वाली मजलिस छोड़ कर हाफिज़ शफकत साहब की ज़िम्मेदारी लगाकर फिर माशाल्लाह यहाँ मौलाना मदर साहब के साथ तकरीब हिफ्ज़ कुरान में तशरीफ़ फरमाऊँ। तो हज़रत मौलाना मदर साहब जब पहुँचे तो हज़रत शाह फिरोज़ अहमद साहब का उन्होंने वह खड़ों के इस्तकबाल फरमाया, गले से लगाया, अपने साथ सीट पर बिठाया। देखिए कैसे माशाल्लाह बड़ों का अदब करते हैं। फिर थोड़ी सी मजलिस बाकी थी, फरमाया कि भाई इजाज़त देंगे तो मैं अभी अपनी मस्जिद में थोड़ा बयान कर लूँ। फिर हाथ चूम के वापस तशरीफ़ ले गए और मस्जिद अख्तर में 15-20 मिनट बयान किया अपने मरकज़ी मजलिस में। तो फरमाया अगर इंसान रूहानी बीमार है, अपनी राय से इलाज करेगा तो उसकी राय भी बीमार होगी, इसलिए दूसरों की राय से इलाज करो। अहलुल्लाह, मुस्लिहीन, मुरब्बीन और मशाइख की सोहबत में आना जाना रखो, इनसे मशवरा करो कि बदनिगाही का क्या इलाज है, गुस्से का क्या इलाज है, हसद का क्या इलाज है, और दिल में बुग्ज़ और कीना भरा हुआ इसका क्या इलाज है, लड़ाई झगड़े का क्या इलाज है। अगर एक डॉक्टर है, दूसरा डॉक्टर है, उससे हसद कर रहा है, उसके सारे मरीज़ मर जाएं, एक इसके सारे मरीज़ मर जाएं, बर्बाद हो जाएं, यहाँ से भाग जाएं, ये क्या बात है? तो मुसलमान डॉक्टर है, इसको अल्लाह एक नेमत दे रहा है और आप उससे हसद कर रहे हैं। तो हसद का इलाज कोई डॉक्टर मुझे बता दें। जितने डॉक्टर बैठे हैं अमेरिका, जर्मन, जापान के डॉक्टर मुझे हसद का इलाज बताएँ, अपने एक्सरे से हसद की तशखीस करके दिखाएँ कि आज तक कोई ऐसा आला इजाद हुआ है जिससे हसद की बीमारी मालूम हो जाए। एक बात और है कि हसद में जरासीम भी नहीं होते, कि खून निकाल कर टेस्ट कर लें, इसका इलाज तो अम्बिया अलैहिस्सलाम और औली अल्लाह बताते हैं। ये तो अल्लाह ने बताया कि हसद क्या है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इय्याकुम वल हसद फइन्नल हसद याकुलुल हसनाति कमा ताकुलुन नारुल हतब औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम। हमने सारी हदीसें बड़ों से उलमा से सुनी हुई हैं। हसद की बीमारी ऐसी है, बीमारी ऐसी है जो नेकियों को खा जाती है। यानी हमने इतनी नेकियाँ की और हसद किसी से कर रहे हैं तो नेकियाँ ख़त्म हो गई हमारी, और दिल हर वक्त जलता रहता है। तो हसद का इलाज किसी वलीउल्लाह से पूछो, इसका इलाज दुनियावी डॉक्टर के पास नहीं है। इस वक्त यहाँ मेरे पास कितने डॉक्टर बैठे हैं, बताओ भाई हसद के लिए कोई कैप्सूल है? सब डॉक्टरों ने कहा मेरे पास हसद का कोई इलाज नहीं है। लेकिन हकीमुल उम्मत मुजद्दिद मिल्लत हज़रत मौलाना अशरफ अली साहब थानवी रहमतुल्लाह अलैह शख्स ने लिखा, मुझे हसद की बीमारी है और ये बीमारी का इलाज बहुत गौर से सुनना चाहिए, मैं भी बहुत गौर से पढ़ रहा हूँ। ये बोग़ और कीने का और लड़ाई झगड़ों का भी इलाज है। जिन मियाँ बीवी में झगड़े चल रहे हैं, या जिन बहन भाइयों में या सास बहू में झगड़े चल रहे हैं, या माँ बाप बेटे में, जहाँ भी ख़ानदान में झगड़े चल रहे हैं, अगर वो इस पर अमल कर लें तो घर जन्नत बन जाएगा। इसलिए मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, ख़ासतौर पर अल्लाह ने दिल में बात डाली कि शबे बारात आ रही है, तो दिल में अगर कीना भरा होगा, इंतकाम का जज्बा, तो फिर ऐसे शख्स की मगफ़िरत नहीं होगी। शैतान ऐसा चालबाज है कि अल्लाह माफ़ फरमाए ऐन शबे बारात में लड़ाई करवा रहा होता है। इसलिए आज से तौबा कर लें, अभी दो दिन बाद शबे बारात आ रही है। अपने भाई पर मेरा दिल जलता रहता है कि इसकी तरक्की क्यों हो रही है, मेरी क्यों नहीं हो रही, लिहाजा दिल जल रहा है, हर वक्त परेशान है। हकीमुल उम्मत ने इसे इस हिस्से हसद का जो इलाज लिखा वो सुन लीजिए। समय जिस बात पर तुम्हें जलन है, मसलन एक डॉक्टर के पास रोज़ाना 50 मरीज आते हैं, तुम्हारे यहाँ 10 आ रहे हैं और तुम्हें जलन हो रही है, तो तुम ये दुआ करो ए अल्लाह के पास मरीज़ और बढ़ा दे, इसका मतलब और चमका दे, ये जिसको दवा दे सबको शिफा हो जाए, इसके हाथ में शिफा रख दे, इसकी दुनिया भी बना दे, दीन भी बना दे। तो उसके लिए दुआ करो, क्योंकि हसद हम पेशे पर ही होता है। मौलवी मौलवी पर हसद करेगा, डॉक्टर डॉक्टर पर, इंजीनियर इंजीनियर पर, ताजिर ताजिर पर। किसी डॉक्टर को मौलवी पर हसद नहीं होगा, सब इसको कारी साहब पारी साहब पर, है ना। लिहाजा हजरत ने लिखा है कि इसके लिए दुआ करो ए अल्लाह की नेमत में और तरक्की दे, क्योंकि हसद में ये दिल चाहता है कि इसकी नेमत ख़त्म हो जाए, और किसी की नेमत ख़त्म होने की तमन्ना की बीमारी ये हसद है। दुनियावी नेमत है, आखिरत की नेमत है, अगर कोई शख्स की दुआ करता है इसकी नेमत ख़त्म हो जाए तो ये इसके अंदर हसद है उस शख्स के लिए। تو بلکہ اس کے لیے خوب دعا کریں, اللہ اس کی نعمت میں اور ترقی عطا فرمائے. تو پہلا علاج یہ ہو گیا کہ خوب اس کے لیے دعا کریں. دوسرا علاج یہ ہے, کبھی کبھی اس کو ایک پیالی چائے پلا دو. یہ علاج بڑا کڑوا ہے. جیسے ڈاکٹر شوگر والوں کریلے کا پانی پینے بتاتے ہیں, تو جس پر حسد ہے, حکیم الامت فرما رہے ہیں, حکم دے رہے ہیں, اس کو کبھی ایک پیالی چائے پلا دو. کڑوی دوا تو ہے, لیکن اللہ کو راضی کرنا ہے تو کڑوی دوا میٹھی لگے گی. اللہ کے لیے جان کی بازی لگا دو. اسی طرح میاں بیوی میں جھگڑے چل رہے ہیں تو ایک دوسرے کو ہدیہ دیں تاکہ محبت بڑھے. پیالی پلانے سے مراد یہی ہے کہ ہدیہ دیں. اب چونکہ تعلق میاں بیوی کا قریبی ہوتا ہے, اس لیے ایک دوسرے کو ہدیہ دیں اپنے جو بھی چیز ہے آپ لوگوں کے پاس, تاکہ محبت بڑھے. تو یہ کڑوی دوا ہے مگر میٹھی لگے گی. فرمارے حضرت والا کہ جان کی بازی لگا دو. پھر فرمایا اپنی مجلس میں اس کی خوبیاں بیان کرو کہ ماشاء اللہ بڑے سٹھو آدمی ہیں, بڑے اچھے آدمی ہیں, نمازی ہیں, اس میں کوئی نہ کوئی خوبی تو ہوگی, اس کو اس کی خوبی کو خوب بیان کرو. پھر فرمایا کبھی بھی اس کی غیبت مت کرو, اس کی برائی مت کرو, اللہ سے دعا کو رہو. جب سفر پر جائے, جیسے حج کرنا عمرہ کرنا ہے, کہیں بھی جانا ہو, اس سے مسافہ اور دعا کی گزارش کر کے جاؤ. جب سفر سے واپس آؤ تو اس کے لیے ہدیہ لے کر آؤ, چاہے ایک رومال ہی لے آؤ. یہ ایک رومال چند روپے میں مل جائے گا تو اسے رومال پیش کر دیا جائے کہ آپ کے لیے لاہور سے رومال لایا ہوں, مدینہ منورہ سے موزہ لے کر آیا ہوں, غرض کوئی ہدیہ بھی ہے وہ لے جاؤ. یہ چند نسخوں پر جب اس نے عمل کیا, حکیم الامت نے لکھا اب جلن کم ہو گئی. فرمایا ابھی 15 دن یہی نسخہ استعمال کروں, ابھی بھی کچھ جراثیم ہے. اس کے بعد لکھا حضرت اب تو جلن کے بجائے دل میں ان کی محبت معلوم ہوتی ہے, اب تو ان کو دیکھ کر دل خوش ہو جاتا ہے. پہلے دیکھ کر الرجی ہوتی تھی, اب دیکھ کر انرجی آتی ہے, طاقت آتی ہے, خوشی پیدا ہوتی ہے, ورنہ پہلے اس کا سامنا کرنے سے بھی تکلیف ہوتی تھی. تو بہرحال تقوی نام ہے. یہ تقوی کا جو مفہوم ہے یہی ہے کہ اعمال صالحہ اختیار کرے اور اللہ کی ناراضگی سے بچنے کی فکر کرے. اگر کبھی خطا ہو جائے تو اللہ سے معافی مانگے. نفس ہیرا پیری سے جلد باز نہیں آتا, اس پر کڑی نگرانی رکھے اور پہرا بٹھانا پڑتا ہے, لیکن بری عادتیں ایک دم ہی چھوٹتی ہیں, آہستہ آہستہ کم ہوتی ہیں. اللہ آخر میں انشاءاللہ شب برات کے بارے میں عرض کروں گا, اس سے پہلے کچھ باتیں ایک اور دو اور عرض کر دیتا ہوں. یہ بڑا واقعہ جو ہے ہمارا, بار بار سنتے رہتے ہیں مگر انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا. ایک عورت سے کھانے میں نمک تیز ہو گیا, شوہر نے اس کو معاف کر دیا. کہا اگر میری بیٹی سے نمک تیز ہو جاتا تو میں اپنے داماد سے کیا چاہتا, جوتا چاہتا یا گالی چاہتا؟ تو یعنی اس کا مطلب ہے حضرت والوں کو دونوں چیزیں پسند نہیں ہیں, کہ بیوی کو جوتا مارے یا تھپڑ مارے یا گالی دے, یا یہ چاہتا کہ داماد میری بیٹی کو معاف کر دے. تو آپ کی بیوی بھی کسی کی بیٹی ہے. حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب ثانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں, اس آدمی کے مرنے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا, پوچھا بھائی تیرا کیا معاملہ ہے؟ اصل تو آخرت ہی ہے, اگر مرنے کے بعد معاملہ صحیح رہا تو وہ کامیاب ہے وہ شخص, اس لیے دنیا میں سہ لینا چاہیے. اس نے جواب دیا, میں نے جو کھانے میں نمک تیز کرنے پر اپنی بیوی کو معاف کر دیا تھا, اس کے بدلے میں اللہ نے مجھے معاف کر دیا. حکیم الامت فرماتے ہیں, تصوف کی روح یہ ہے کہ کسی مسلمان سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے, یہ ہے تصوف کی روح. لہٰذا یہ دیکھو ہمارے پڑوسی ہم سے خوش ہیں یا نہیں, ہماری بیوی ہم سے خوش ہے, ہمارے والدین ہمارے بچے ہم سے خوش ہیں یا نہیں. ذرا بیوی یہ سوچے کہ ہمارا شوہر ہم سے خوش ہے, ہمارے بڑے ساس ہم سے خوش ہیں, ہمارے بڑے ہماری بہنیں ہم سے خوش ہیں. اگر کبھی غصہ آ گیا تو فوراً معافی مانگ لو. اس لیے کہتا ہوں اللہ والوں سے تربیت حاصل کر لو, انشاءاللہ یہ سب چیزیں آسان ہو جائیں گی. ٹھیک ہو کیوں ہو گیا, ان کو بند کر دو نا. حضرت مولانا شاہ عبد الغنی پھولپوری رحمۃ اللہ فرمایا، جو اصلاح کے لیے اللہ والوں سے جڑتا ہے اس کے لیے اللہ کا راستہ آسان ہو جاتا ہے، صرف آسان نہیں بلکہ مزیدار۔ حضرت پھولپوری رحمۃ اللہ مجھ سے خود فرمایا، مجھے ایک شخص پر غصہ آ گیا، میں نے اس کو خوب سنا دی، لیکن بعد میں خیال آیا کہ میں نے ایک انسان کو تکلیف دے دی۔ یہ خیال جس کو آ جائے بڑی بات ہے، جس کو احساس نہ ہو تو بہت چھوٹی بات ہے، اس کا دل ابھی صحیح نہیں ہے۔ تو شاہ عبد الغنی پھولپوری رحمۃ اللہ خیال آیا کہ بھائی میں نے بڑی سنا دی ہے۔ اس کا گھر پھولپور سے 1.5 میل دور تھا، حضرت پھولپوری رحمۃ اللہ وہاں عصر کے بعد تشریف لے گئے۔ اب دیہاتی کسان بے پڑھا لکھا اتنے بڑے عالم حکیم الامت کے اتنے بڑے خلیفہ کو دیکھ کر حیران رہ گیا، جس نے 12 دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی ہو، جس سے مولانا شمس الحق فرید پوری، مولانا اطہر علی صاحب، حافظ جی حضور جیسے اکابر نے بیعت کی ہو، مولانا ظفر احمد عثمانی صاحب رحمۃ اللہ کو کراچی میں حضرت ثانوی کے تمام خلافہ کا شیخ بنایا تھا، ڈاکٹر عبدالحی صاحب نے بھی ان کو اپنا شیخ بنایا تھا، ان سب کے خطوط حضرت کے پاس آتے تھے، یعنی حضرت پھولپوری رحمۃ اللہ کے پاس۔ تو ایسے بڑے بزرگ اس کے پاس گئے جو کسان تھا، عالم بھی نہیں تھا، اس سے جا کر کہا، بھائی مجھے معاف کر دو، آج میں نے غصے میں تمہیں کچھ کہہ دیا جو حد سے زیادہ ہو گیا، اللہ کی ناراضگی کے خوف سے عبد الغنی تمہارے دروازے پر آیا ہے اور تم سے معافی کی بھیک مانگتا ہے، جب تک تم معاف نہیں کرو گے عبد الغنی تمہارے دروازے سے نہیں جائے گا۔ دیکھیے بہت بڑا سبق ہے میرے لیے، ہم سب کے لیے جو سن رہے ہیں اور جو سن رہی ہیں، کہ اپنی عزت کو مٹانے سے اللہ ملتا ہے۔ تو دیکھیے کیسے بول رہے ہیں کہ جب تک تم معاف نہیں کرو گے تمہارے دروازے سے نہیں جاؤں گا، اتنے بڑے عالم ہو کر ایک جاہل کسان سے ایسی، وہ بھی دیہاتی آدمی سے ایسی معافی مانگ رہے ہیں۔ اس نے کہا، آپ اتنے بڑے مولانا ہیں، آپ میرے باپ جیسے ہیں، جو چاہے کہہ دیں۔ حضرت نے کہا، قیامت کے نہ میں مولانا رہوں گا نہ باپ رہوں گا، معلوم نہیں عبد الغنی کا کیا حال ہوگا، لہٰذا جب تک اس کسان نے معاف نہیں کیا، حضرت پھولپوری رحمۃ اللہ وہاں سے ہٹے نہیں۔ جب اس نے کہا اچھا معاف کر دیا، پھر تشریف لائے۔ بتاؤ بھائی، یہ معمولی عمل ہے، یہ سبق لینے کا عمل ہے یا نہیں؟ جب کسی کو تم سے تکلیف پہنچ جائے اس سے معافی مانگو، یہ ہے اصلی تصوف۔ مسجد میں اشراق پڑھ لینا، مراقبے میں آنکھیں بند کر کے عرش کا طواف کرنا، یہ دین نہیں ہے کہ عرش پر طواف اور زمین والوں کو ستاتے رہو، ان کو مشکلات اور پریشانیوں میں مبتلا کرو، اس سے اچھا ہے تم زمین پر رہو اور زمین والوں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آؤ۔ اگر اللہ کے بندوں یا بندیوں کو تکلیف نہیں دو گے اور ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ گے تو انشاءاللہ تہجد کے نور سے زیادہ نور پیدا ہوگا۔ یہ بڑی قیمتی بات ہے۔ آپ کو معلوم ہے وہ عورت جو رات بھر عبادت کرتی تھی، دن کو روزہ رکھتی تھی، بنگلہ دیش والوں نے بھی حدیث پر یہ سنائی ہے ابھی نئے بیان میں، ایک عورت تھی رات بھر عبادت اور دن بھر روزہ رکھتی تھی۔ عبادت روزے کے بارے میں بات یاد آ گئی کہ خواتین کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی، شعبان کے مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھتے تھے، جو جن کے ذمے قضا روزے ہیں تو بہت آسان ہے کہ شعبان کے مہینے میں قضا روزے رکھنا شروع کر دیں، خواتین کے ذمے بھی ہوتے ہیں، تو ابھی بہت اچھا موقع ہے کہ شعبان بھی چل رہا ہے تو اپنے روزے رکھ لیں۔ بس رمضان سے 2-3 دن پہلے روزہ رکھنا چھوڑ دیجئے گا تاکہ رمضان میں بشاشت رہے، اور مگر یہ کہ ابھی موقع اچھا ہے، پھر 15 شعبان بھی آ رہی ہے کہ ہم جو ہے قضا روزے جو ہمارے ذمے ہیں اس کو رکھ لیں۔ تو فرما رہے ہیں کہ عورت جو رات بھر عبادت کرتی تھی، دن کو روزہ رکھتی تھی، میں پڑوسیوں کو تکلیف دیتی تھی، آپ لوگ محدثین علماء ہیں، بتائیے بارگاہ رسالت سے کیا فیصلہ ہوا؟ ہیا فی النار، وہ جہنم میں جائے گی۔ اس کی رات بھر کی عبادت کیا ہوئی، دن بھر کا روزہ کیا ہوا، وہ جہنم میں کیوں جائے گی؟ جہنم میں کیوں جائے گی؟ کیونکہ پڑوسیوں کو ستاتی تھی، مخلوق خدا کو تکلیف پہنچاتی تھی۔ یہ تھوڑی ہے کہ پیسہ نہیں ہے تو ڈاکہ مارو، قتل کرو، پیسہ لوٹ لو، یہ کوئی ایمان ہے؟ ارے ایمان کہاں ہے، ان کی تربیت کی ضرورت ہے، ہماری آپ کی ذمہ داری ہے، ہمارا آپ کا فرض ہے کہ ہم نکل پڑیں، کبھی کبھی ہم مدرسوں سے نکل پڑیں، بستی بستی جا کر چھٹیوں میں ان پر دین کی محنت کریں اور لوگوں کو اچھے اخلاق اور تمام مسلمانوں سے اخلاق کسی رنگ کا ہو اللہ کی محبت سکھائیں اور رنگ و نسل کی لعنت سے پاک ہونا سکھائیں۔ علماء کی شان پر مولانا شاہ محمد احمد صاحب کا شعر ہے کہ رحمت کا ابر بن کے جہاں بھر میں چاہیے، عالم یہ جل رہا ہے برس کر بجھائیے۔ آج ہماری ذمہ داریاں ہیں کہ ہم آپ گاؤں گاؤں بستی بستی جا کر ان پر محنت کریں۔ تو فرما رہے ہیں کہ بھائی سب سے بڑا ایمان و اسلام یہ ہے کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی. بخاری شریف کی حدیث ہے, امداد القاری میں فتح الباری میں اس حدیث کی شرح دیکھ لو. اوپر بیٹھ جائیں آپ. کیا حال ہے؟ بہت خوشی ہے آپ تشریف لائے, ماشاء اللہ بڑے دنوں بعد آپ کی زیارت ہوئی. پانی پلاؤں گی ابو کو؟ پانی کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. تو زبان سے کون تکلیف دیتا ہے؟ زبان کے الفاظ سے تو تکلیف پہنچتی ہے, لیکن زبان سے کوئی مار نہیں سکتا. زبان میں تو ہڈی بھی نہیں ہوتی نہ کوئی سختی ہے, تو زبان سے کوئی تکلیف کیسے ہوگی؟ اگر کوئی زبان آپ کے گال پر مار دے تو کیا آپ کو تکلیف ہوگی؟ تو جب الفاظ سے تکلیف ہوتی ہے تو حدیث میں زبان کا لفظ کیوں آیا ہے؟ اس کا جواب علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ نے دیا ہے کہ بعض لوگ زبان کو باہر نکال کر منہ چڑھا کر بھاگ جاتے ہیں اس طرح, ہے نا. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ کو محدود نہیں کیا, لفظ لسان کو اختیار کیا تاکہ الفاظ لسان بھی اس میں شامل ہو جائیں اور وہ لوگ بھی داخل ہو جائیں. لِيَدْخُلَ مِن مَن أَخْرَجَ لِسَانَهُ اسْتِزَاءً, جو مذاق اڑانے کے لیے زبان باہر نکال کر بھاگ جائیں, جیسے بچے منہ چڑھا کر بھاگ جاتے ہیں. تو دوستوں, جتنا تہجد اور اشراق اور اللہ اللہ کرتے ہو اتنا ہی فکر رکھو کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. آپ بھی اوپر بیٹھو. فرمائیں جتنا تہجد اور اشراق اور اللہ اللہ کرتے ہو اتنا ہی فکر رکھو کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. کبھی کسی کو تکلیف پہنچے تو اس سے معافی مانگ لو, پھر دیکھو اللہ کیسے ملتا ہے. جیسے کسی کے بچوں کو ستا کر باپ کے دوست نہیں بن سکتے, اسی طرح اللہ کے بندوں کو یا بندیوں کو ستا کر اللہ تعالیٰ کے دوست نہیں بن سکتے. لہٰذا اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر رحم کرو, ان کو ہرگز مت ستاؤ, ان کا خیال رکھو. ہمارے کعبے نے اس کا بڑا خیال رکھا ہے. حکیم الامت اپنے مریدوں کی زیادہ تر اسی بات پر نظر رکھتے تھے کہ کوئی کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچاتا. فرمایا یہی تصوف کا حاصل ہے کہ تمہاری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. لہٰذا اخلاق کی اصلاح کرو, اہل اللہ کے پاس آنا جانا رکھو, انشاءاللہ اخلاق درست ہو جائیں گے. دوبارہ ذرا دیکھو, مائک میں کھڑکھڑ کافی زیادہ ہے, پہلے تو صحیح ہو گئی تھی. ہاں صحیح ہے, اچھا چلا گیا. تو فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, میری ہی یاد سے دلوں کو چین ملے گا. دیکھو بھائی, بعض وقت انسان غلط فہمی سے سمجھ لیتا ہے کہ ہم ایئر کنڈیشن سے چین حاصل کر لیں گے, بعض وقت سمجھتا ہے ہم نوٹوں کی گڈیوں سے چین حاصل کر لیں گے, بعض وقت انسان سمجھتا ہے ہم عورتوں کو بری نظر سے دیکھ کر چین حاصل کر لیں گے, یا انٹرنیٹ میں کرکٹ میچ دیکھ کے, یا ویڈیو گیم کھیل کے, یا یوٹیوب اور فیس بک میں گھس کے, یا اپنی حرام کاریاں کر کے چین حاصل کر لیں گے, ٹیلی ویژن کے پروگرام دیکھ کر چین حاصل کر لیں گے. یاد رکھو, ان چیزوں سے چین نہیں ملتا. جو لوگ یہ کام کرتے ہیں ان کی زندگی کا جائزہ لے لو تو تمہیں صحیح چین نہیں ملے گا. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ چین میں ہیں تو یوں سمجھ لو وہ چین میں تو نہیں ہے, لیکن ان کو غلط فہمی ہو گئی ہے. جیسے ناسمجھ بچے لڈو کو زیادہ قیمتی سمجھتا ہے اور 500 کے نوٹ کو حقیر سمجھ کر لڈو لے لیتا ہے اور 500 کا نوٹ دے دیتا ہے, تو بتاؤ عقل کا کام کرتا ہے؟ اب اگر کوئی کہے کہ بعض بزرگوں کو دیکھتے ہیں کہ ان کے بھی تو لڑکے مرتے ہیں, ان کی بھی بیوی کو بخار ہوتا ہے, وہ خود بھی بیمار ہو جاتے ہیں, کبھی روتے بھی ہیں, ان کے دل میں چین کہاں رہا؟ اللہ کا تو وعدہ ہے اطمینان قلب تو ملتا ہے اللہ کی یاد سے, تو اللہ کی یاد سے تو اللہ کی یاد والے اللہ والے ہیں, پھر یہ روتے کیوں ہیں؟ اس کا جواب حضرت ثانوی نے دیا ہے, جب کسی اللہ والے متقی کو دیکھو کہ وہ رو رہا ہے, اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں بخار سے یا بچوں کی بیماری سے, تو یہ نہ سمجھو اس کا دل بھی پریشان ہے. اللہ تعالیٰ ان کے دل میں سکون اور اطمینان رکھتا ہے. یہ آنسو دیکھنے کے ہیں, پریشانی کے نہیں ہیں. جیسے کوئی شامی کباب کھا رہا ہو, اس میں خوب ہری مرچیں ہوں, جسے کھا کر اس کے آنسو بہہ رہے ہوں, تو اس کا دوست کہتا ہے آپ مجھے پریشان لگ رہے ہیں, لائیے شامی کباب مجھے دے دیجیے. کیا آپ لگتا ہے آپ کوئی بھلا کھا رہے ہیں؟ ارے میں بھی آپ کا دوست ہوں. دوست آ باشد کے گیرت دست دوست, در پریشانی حالی و در مانگی. میں آپ کا دوست ہوں, لائیے بھلا مجھ کو دے دیجیے. کہتا ہے یہ بھلا نہیں ہے, میرے مزے کے آنسو ہیں, یہ آنسو پریشانی کے نہیں, یہ آنسو عیش کے ہیں, لطف کے ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں کی بیوی بیمار ہو گئی, یا بچہ بیمار ہو گیا, یا خود بیمار ہو گئے, یا اور کوئی تکلیف ہو گئی, تو ان کے دل میں تکلیف نہیں ہوتی. ویسے واٹر پروف گھڑی میں چاروں طرف پانی ہوتا ہے, تو کیا گھڑی کے اندر بھی پانی گھستا ہے؟ تو اللہ والوں کا دل غم پروف ہوتا ہے. زندگی پر کیف پائی گرچہ دل پر غم رہا, ان کے غم کے فیض سے میں غم میں بھی بے غم رہا. تیرے غم کی جو مجھ کو دولت ملے, غمِ دو جہاں سے فراغت ملے. آواز آ رہی ہے آپ کو؟ یہ اللہ تعالیٰ کا غم جس کو مل جائے, جس کو اللہ تعالیٰ کی محبت کا غم مل گیا, اللہ تعالیٰ کی محبت کا درد مل گیا, واللہ قسم کھا کر کہتا ہوں, روزے سے ہوں, یہ روزے میں بیان ہوا تھا, اس سے بڑھ کر کوئی بادشاہ نہیں ہے. اس کے دل کے چین کو دنیا کے بادشاہ بھی خواب میں نہیں دیکھ سکتے. سبحان اللہ. نماز کے بارے میں ایک بات عرض کر دوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دل آزاری مت کرو, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, میرا دل چاہتا ہے اس گھر میں آگ لگا دوں جو بلا عذر اور شرعی کے گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں. معمولی بات ہے کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح فرمائے, تو اس لیے ہرگز میرے دوستوں, میری ماں بہن بیٹیوں اور ہم مرد حضرات جو ہیں, پہلے مردوں کو بولنا چاہیے, ہم مرد حضرات, میں بھی اور جتنے دوست سن رہے ہیں اور جتنی خواتین سن رہی ہیں, جو ہے نمازوں کا خوب اہتمام کریں. یہ تو خیر جماعت کی نماز کے لیے تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دل آزاری مت کرو, میرا دل چاہتا ہے اس گھر میں آگ لگا دوں جو بلا عذر شرعی گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں. بخاری شریف کی روایت ہے, جس شخص نے سستی اور کاہلی یا کاروباری مشغولیت کی وجہ سے اگر عصر کی نماز قضا کر لی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, وہ شخص اس شخص کی مانند ہے جس کے بال بچے سب مر گئے, کاروبار سب ختم ہو گیا, مال بھی سب ضائع ہو گیا, اکیلا گھر میں پڑا ہے, جیسے ثانیہ گول پلازا ہوا, سب کچھ لٹ گیا نا, تو سمجھے اس طرح اس کا حال ہو گیا جس میں عصر کی نماز کاروباری مشغولیت یا سستی یا پھر جو ہے کاہلی کی وجہ سے یا کاروباری مشغولیت کی وجہ سے عصر کی نماز قضا کر دی. بخاری شریف کی روایت پر غور کریں, علامہ ابن حجر اسقلانی اور دیگر محدثین فرماتے ہیں, یہ انجام کے اعتبار سے بھی ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بدعا بھی ہے, دونوں کا احتمال ہے. چونکہ عصر کا وقت غفلت کا ہوتا ہے, کاروبار کا وقت ہوتا ہے, ہر آدمی مصروف ہوتا ہے, چاہتا ہے جلدی فارغ ہو جاؤں تاکہ بس نہ نکل جائے, اگر عصر کی نماز پڑھوں گا تو عشاء کو پہنچوں گا, یہ ہرگز جائز نہیں کہ نماز قضا کر دے یا جماعت نکال دے. اس لیے ہم سب اس کی فکر کریں, آج سے سچی توبہ کریں. ہمارے یہاں کل ماشاء اللہ میری بھانجی کی شادی ہوئی ہے, یعنی صاحب آئی, میرے بہنوں ہی ہیں اور ان کی اہلیہ میری بہن ہے, تو ان کی شادی فقیر نے کرائی تھی, تو آج ان کی بیٹی کی شادی ہو رہی تھی, تو اتنے آنسو نکلے میرے کل, اور سنت کے مطابق وہ بھی اللہ تعالیٰ نے کروائی, ڈاکٹر عارف صاحب کے بیٹے, وہ بھی عالم بن رہے ہیں, ان سے شادی ہو رہی تھی, تو بہت سنت کے مطابق ہوا سارے کام. حضرت شاہ فیروز الدین صاحب نے نکاح پڑھایا اور بہت درد بھرا بیان ہوا, اور اس کے بعد مغرب کے بعد دلہا والے آئے, چار لوگ آئے اور رخصت کر کے لے گئے, ختم شادی, اگلے دن ولیمہ, بس سیدھی سیدھی بات, نہ کوئی ڈھول ہوا, نہ دھڑپا, نہ تصویر کشی, سب سنت کے سانچے میں ہوا, کوئی بے پردگی نہیں ہوئی, اتنی سادگی محسوس, اتنا نور محسوس ہو رہا تھا, سبحان اللہ, جبکہ اللہ نے دونوں کو پیسے دیے ہیں, مگر سب کام سادگی کے ساتھ ہوا, سبحان اللہ. اور دلہا میاں جو ہے مغرب پڑھ کے گئے, عشاء میں دوبارہ آ گئے, جماعت سے نماز پڑھی, فجر کی نماز بھی جماعت سے پڑھی, بتائیے ذرا کتنا نورانی ماحول, کہ اللہ کی نعمتیں بھی مل گئیں اور جو ہے اللہ کو خوش بھی کر رہے ہیں. اور میں ابھی شادی ہو رہی ہو اور ایک گھنٹہ باقی ہو, اسی وقت سے نیند اڑ جائے گی اور تیاری کرنا شروع کر دے گا. دنیاوی نعمتوں میں اس کے جو طبعی مرغوبات ہیں اس میں دیکھو کیسا چست رہتا ہے, تو نماز کے معاملے میں کیوں چست نہیں رہتے ہو؟ ایک شخص کے درد ہے, سستی ہے, ابھی اس کے بستر پر سانپ نکل آئے, جس نے بھی ابھی کہا تھا کہ بھائی ہائی بلڈ پریشر ہو رہا ہے, سر میں دکھن ہے, ابھی اٹھتا ہوں, ابھی تھوڑی دیر ہے, لیکن اچانک کالا سانپ پائنٹی کی طرف سے آ رہا ہو اس طرح کر کے نکل آئے, یہ سو رہا ہے اور بہت سستی آ رہی ہے جناب, سردی ہو رہی ہے, کمبل میں گھسے ہوئے ہیں, ہاں اس وقت یہاں سے ایک دم سے سانپ نکل آئے, سانپ تو کہیں سے بھی نکل سکتا ہے, اس وقت اس کا بلڈ پریشر ہوگا ہائی ہوگا یا جائی ہوگا؟ بلڈ پریشر اس وقت ہائی ہوگا یا جائی ہوگا بتاؤ ذرا, یا لو ہو جائے گا, فوراً نارمل ہو جائے گا, فوراً بھاگے گا. آہ قدر نہیں ہے صحت کی, ایمان کی, ربا سے باتیں کرنے کی, ربا کے دربار میں حاضری کی. ہر مسلمان عاقل پر, بالغ پر, پانچ وقت کی نماز فرض عین ہے, امیر ہو یا فقیر ہو, تندرست ہو یا مریض ہو, مسافر ہو یا مقیم ہو, حتیٰ کہ دشمن کے مقابلے میں بھی نماز چھوڑنا جائز نہیں ہے, مریض کے بھی نماز چھوڑنا جائز نہیں ہے. بتائیے ذرا, اب وہ مریض کے احکامات الگ ہیں. بہت سے لوگ ڈپریشن کے مریض ہوتے ہیں, ان کو نیند کی بیماری ہوتی ہے, وہ احکامات الگ ہیں, مگر تھوڑی چھوٹی بیماریوں پہ نماز چھوڑنا کہ بھائی رات کو تقریب ہوئی الحمدللہ ہم لوگ رات کو سو گئے تھے جلدی, فجر کی نماز جماعت سے پڑھی اللہ کا شکر ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ نماز چھوڑنے والا جب تک توبہ نہ کرے, نماز شروع نہ کرے, جیل میں بند کر دیا جائے اس کو. دیکھیے کتنی بڑی سزا ہے, ہمارے تو کہ شرعی حدود نہیں ہے, اس لیے ہم لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں, اے سی میں سوتے رہو, ہیٹر میں سوتے رہو, اتنی نعمتیں کھا کے اللہ کو ناراض کرو. فرمایا جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے وہ مسلمان نہیں رہا. محدثین اس کی توجیہ یہ کی ہے کہ اس کا اسلام کامل نہیں ہے, یہی راج ہے, یعنی اس کا اسلام نامکمل ہو گیا ہے. نماز فرض ہے اور تمام تر عبادت سے افضل ہے اور قرب ہے. جس قدر فرائض سے قرب ملتا ہے کسی عبادت سے اس قدر میسر نہیں ہوتا. بہت سے لوگ اشراق پڑھ رہے ہیں, تہجد پڑھ رہے ہیں, فرض نماز کی جماعت کی فکر نہیں ہے, جبکہ فرض سے زیادہ قرب ملتا ہے, وہ پتہ نہیں چلتا, فکر ہی نہیں ہے نماز چھوڑنے کی. اور ہم سمجھ رہے ہیں ہم بڑے کامل مسلمان ہیں, توبہ توبہ, احساس نہیں ہے. پڑھنی چاہیے شخص کتاب, ایسے شخص کو نماز کی کتاب نکلی ہے غرفہ سے, بار بار پڑھے تاکہ احساس ہو میں کتنا بڑا گناہ کبیرہ کر رہا ہوں داڑھی ٹوپی کی آڑ میں. اور خواتین کو احساس ہو کہ کتنی نمازیں فجر کی چھوڑ دی ہیں, اللہ معاف فرمائے. شادی میں جانے کے لیے فوراً تیار ہو جائیں گی اور نماز کے لیے. اور جو دلہن تھی ماشاءاللہ اس نے بھی پورا نماز کا اہتمام, یہ نہیں کہ بیوٹی پارلر کر لیا تو اب وضو ٹوٹ جائے گا کیا ہو جائے گا, پورا نمازوں کا اہتمام کیا گیا ماشاءاللہ. جب آدمی نماز پڑھتا ہے اور ثوابی کی نیت سے پڑھتا ہے تو معمولی سی بات ہے کہ گھر میں نہ پڑھے, مسجد میں جا کر جماعت سے پڑھ لے, کہ نہ اس میں کچھ مشقت ہے, نہ وقت لگتا ہے, نہ دقت ہوتی ہے, اتنا بڑا ثواب حاصل ہوتا ہے. کون شخص ایسا ہوگا جس کو ایک روپے کے بڑے میں 27-28 ملتے ہوں اور وہ ان کو چھوڑ دے, یعنی ایک جگہ 1,00,000 روپے مل رہا ہے, ایک جگہ 27,00,000 روپے مل رہا ہے, تو 27,00,000 روپے لے گا نا, کون پاگل ہوگا بولے گا میں 1,00,000 تھوڑی لوں گا, میں 27,00,000 روپے لوں گا. مگر دین کی چیز میں اتنے بڑے نفع سے بے توجہ ہی کی جاتی ہے. اس کی وجہ کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ ہم لوگوں کو دین کی پرواہ نہیں ہے, اس کا نفع ہم لوگوں کی نگاہ میں نفع نہیں رہا. دنیا کی تجارت جس میں ایک آنا دو آنا فی پیسہ ہوتا ہے ملتا ہے, اس کے پیچھے دن بھر خاک چھانتے رہتے ہیں. اچھی جاب مل رہی ہے حضرت, جاب چینج کر لوں, اس پر بڑے چست ہو جاتے ہیں. دو تین میرے میسج آئے ہیں حضرت یہ جاب لے لوں, ہاں بھائی اس وقت کیا کر سکتے ہیں آپ, ٹھیک ہے. مگر نماز کے معاملے میں وہاں پہ بالکل فکر نہیں ہے. آخرت کی تجارت جس میں 27 گنا نفع ہے وہ ہمارے لیے مصیبت بنی ہوئی ہے. جماعت کی نماز کے لیے جانے میں دکان کا نقصان سمجھا جاتا ہے, سیل کا بھی نقصان بتایا جاتا ہے, دکان کے بند کرنے کی وقت کی بھی وقت کا ہی جاتی ہے. لیکن جن لوگوں کے اللہ جل شانہ کی عظمت ہے, اللہ کے وعدوں پر ان کا اطمینان ہے, ان کے اجر و ثواب کی کوئی قیمت ہے, ان کے یہاں یہ لچر عذر کچھ بھی وقت نہیں رکھتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو شخص 40 دن تک اخلاص کے ساتھ اس طرح نماز پڑھے کہ تکبیر اولا فوت نہ ہو تو اس کے 2 پروانے اس کو ملتے ہیں, ایک پروانہ جہنم سے چھٹکارے کا اور دوسرا نفاق سے بری ہونے کا. تو بہت اچھا موقع آ رہا ہے کہ ہم جو ہے 40 دن گزار سکتے ہیں. رمضانوں میں تو عادت ہوتی ہے 10 دن پہلے 10 دن بعد, شعبان میں شروع کر دیں گے 40 دن میں تکبیر اولا سے نماز مل جائے مجھے. تکبیر اولا کے معنی لکھے ہیں مولانا یوسف بن نوئی رحمۃ اللہ میرے شیخ کے سامنے فرمایا, اس وقت میں بھی وہاں موجود تھا. حضرت والا فرما رہے ہیں کہ لوگ تکبیر اولا کے معنی سمجھتے ہیں کہ جب امام اللہ اکبر کہیں اسی وقت وہ بھی اللہ اکبر کہیں, تو میں تکبیر اولا کے معنی یہ نہیں ہے, بلکہ جب تک تکبیر ثانیہ نہ ہو یعنی امام رکوع میں نہ جائے اس وقت تک جو جماعت میں شامل ہو جائے گا اسے تکبیر اولا مل جائے گی. تکبیر اولا کا دورانیہ تکبیر ثانیہ کے اس سے پہلے تک ہے. ہاں یہ بزرگوں کی صحبت کا اثر ہے. الحمدللہ اکثر کو بزرگوں کی اتنی صحبت نصیب ہوئی ہے کہ میں غور کرتا ہوں تو پوری دنیا میں اتنی لمبی صحبت شاید ہی کسی کو ملی ہو. کتنے بج گئے؟ اچھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو شخص اذان کی آواز سنے, سب کے گھروں میں اذان کی آواز پاکستان میں آتی ہے, اور بلا کسی عذر کہ نماز کو نہ جائے اور وہیں پڑھ لے تو نماز قبول ہی نہیں ہوتی. بتائیے ذرا, مردوں کی نماز قبول نہیں ہے ایسے شخص کی, حضرات صحابہ کرام نے عرض کیا حضور سے کیا مراد ہے؟ فرمایا کوئی مرض ہو یا کوئی خوف ہو. سبحان اللہ. قبول نہ ہونے کے معنی یہ ہے اس نماز پر جو ثواب اور انعام اللہ جل شانہ کی طرف سے ہوتا ہے وہ نہیں ہوگا, وہ فرض ذمے سے اتر جائے گا. اور یہی مراد ہے کہ ان حدیثوں سے جن میں آیا ہے کہ اس کی نماز نہیں ہوتی, اس لیے کہ ایسا ہونا بھی کچھ ہونا ہوا جس پر انعام و اکرام نہ ہو. یہ نماز تو پڑھ لی انعام نہیں ملا. یہ کیسا ہے؟ ریس میں جیت تو گئے مگر پیسے نہیں ملے ہیں. یہ ہمارے امام کے نزدیک ہے, ورنہ صحابہ کرام اور تابعین کی ایک جماعت کے نزدیک ان حدیث کی بنا پر بلا عذر جماعت کا چھوڑنا حرام ہے اور جماعت سے پڑھنا فرض ہے. حتیٰ کہ بہت سے علماء کے نزدیک نماز ہوتی ہی نہیں. حنفیہ کے نزدیک اگرچہ نماز ہو جاتی ہے بس جماعت کے چھوڑنے کا مجرم تو ہو ہی جائے گا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے حدیث میں یہ بھی نقل کیا گیا, اس شخص نے اللہ کی نافرمانی کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی. حضرت ابن عباس سے ارشاد ہے جو شخص اذان کی آواز سنے اور جماعت سے نہ پڑھے اس نے نہ اس نے بھلائی کا ارادہ کیا نہ اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا گیا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو شخص اذان کی آواز سنے اور جماعت میں حاضر نہ ہو اس کے کان پگھلے ہوئے سیسے سے بھر دیے جائیں, یہ بہتر ہے. کتنا بڑا گناہ ہے. لیکن صحابہ کرام کے دل میں اہمیت تھی, ہمارے دل میں کوئی اہمیت نہیں ہے, بس پیٹ بھرنے میں لگے ہوئے, یہ کھا لیں, یہ آن لائن منگوا لیں, یہ کر لیں. مگر جو ہے ہمارے جو زہر بھر رہے ہیں بے نوازیوں کا, جو نحوست آ رہی ہے اس کی فکر نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے میں لکڑیاں جمع کر کے اس شخص کے گھر کو آگ لگا دوں جو بلا عذر شرعی جماعت سے نماز نہ پڑھے. لیکن سمجھ لو جو جانور کا جماعت چھوڑتا ہے پھر اس کے گھر میں آگ لگ ہی جاتی ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کسی نے پوچھا ایک شخص دن بھر روزہ رکھتا ہے رات بھر نفلیں پڑھتا ہے پر جمعے میں شریک نہیں ہوتا اور جماعت میں شریک نہیں ہوتا, اس کے متعلق کیا فرمایا کیا حکم ہے؟ فرمایا یہ شخص جہنمی ہے. اب اپنا حساب دیکھ لے کہ جمعہ بھی نہیں پڑھا اور جماعت کی نمازیں بھی نہیں پڑھا, جہنمی ہے شخص. کالی کملی والے جا فرمائندہ بھائی. اللہ فقال ھذا فی النار, ترمذی روایت, ترمذی شریف کی حضرت ابن عباس سے روایت ہے, توبہ کرو آج سے معافی مانگو اللہ سے. فرمایا فائدے میں لکھا ہے گو ایک خاص زمانے تک سزا بھگتنے کے بعد جہنم سے نکل آئے کہ بہرحال مسلمان ہے, ورنہ معلوم کتنے عرصے تک رہنا پڑے گا. جاہل صوفیوں میں وظیفوں نفلوں کا تو زور ہوتا ہے مگر جماعت کی نماز کی پرواہ نہیں ہوتی, اس کو وہ بزرگی سمجھتے ہیں. حالانکہ کمال بزرگی اللہ کے محبوب کا اتباع ہے. ایک حدیث میں وارد ہے تین شخصوں پر اللہ تعالیٰ لعنت بھیجتے ہیں, ایک اس امام پر جس سے نمازی اس کے کسی معقول وجہ سے ناراض ہوں اور وہ امامت کرے, دوسرے اس عورت پر جس کا خاوند اس سے ناراض ہوں. اس لیے جو خواتین سن لیں غور سے کہ اللہ کی لعنت آپ کے اوپر برت رہی ہے اگر آپ کا شوہر ناراض ہے, تو اس لیے شوہر کو خوش کرو, اللہ کے لیے خوش کرو بھائی, اپنی فائل تو کلیئر کر لو. اور تیسرے اس شخص پر اللہ لعنت بھیجتے ہیں کہ جو اذان کی آواز سنے اور جماعت میں شریک نہ ہو. اللہ کی لعنت ہے ایسے شخص کے اوپر, ہمیں احساس ہی نہیں ہم کتنے بڑے گناہ کر رہے ہیں. تو میں نے اس کی اس کو الگ سے رکھا ہوا تھا, اس کو پڑھ کے سنا دیا جائے گا, شاید کہ اتر جائے میرے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات, شاید کہ اتر جائے ہم سب کے دل میں کالی کملی والے کی بات. ہم گالی گلوز کے بارے میں عرض کرتا ہوں, کوئی گناہ ہی سمجھتا ہے اس کو بھائی, جس کو دیکھو گالی دے رہا ہے. واہ بھائی واہ. مسلم شریف کی روایت ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو دو آدمی آپس میں ایک دوسرے کو گالیاں دیں سب کا وبال اسی پر ہوگا جس نے گالی دینے میں پہل کی ہے جب تک کہ مظلوم زیادتی نہ کرے. زبان کے گناہوں میں گالی دینا بھی ہے, یہ بھی ایک ایسی بری چیز ہے جو کسی طرح سے بھی مومن کے شایان شان نہیں ہے. ایک حدیث میں ارشاد ہے مسلمان کو گالی دینا بڑی گنہ گاری کی بات ہے, اس سے جنگ کرنا کفر کی چیز ہے. بخاری مسلم. بہت سے مردوں عورتوں کو گالی دینے کی عادت ہوتی ہے اور بعض اس کو بڑا کمال سمجھتے ہیں, حالانکہ بالکل جہالت اور جاہلیت کی بات ہے. اور جس کا شیخ سے بھی تعلق ہو بتائیے ذرا, اور وہ گالی دیتا ہو ایسے شخص کی کہاں کیا حیثیت ہے, کیا بتایا جائے؟ جبکہ کالی کملی والے کے دل میں حیثیت نہیں ہے تو شیخ کے دل میں کیا ہوگی؟ توبہ کرے, معافی مانگے, بتائے کہ میں نے آج سے گالی دینا چھوڑ دی ہے. حالانکہ جہالت اور جاہلیت کی بات ہے, اس میں سخت گناہ بھی ہے, اس کی وجہ سے آپس میں تعلقات بھی خراب ہوتے ہیں. گالی گلوچ کرتے کرتے مردوں تک پہنچ جاتے ہیں. ایک نے کسی کو گالی دی, دوسرے نے اس کے باپ کو گالی دے دی, اس کے ساس کو سسر کو گالی دے دی, پھر پہلے والے نے جواب میں دوسرے والے کے باپ کو گالی دے دی, اس کے ساس سسر کو گالی دے دی, باپ دادا کو بھی لپیٹ لیا, اس طرح سے اپنے ماں باپ کو گالیاں دلوانے کا ذریعہ بھی بن جاتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا, بڑے بڑے گناہوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کوئی شخص اپنے ماں باپ کو گالی دے. بخاری مسلم کی. بتائیے, کوئی ماں باپ کو گالی دیتا ہے؟ صحابہ نے پوچھا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا کوئی شخص اپنے ماں باپ کو گالی دے گا؟ فرمایا, ہاں, کوئی کسی آدمی کے باپ کو گالی دے گا, الٹ کر اس کے باپ کو گالی دے دے گا وہ اس کے باپ کو گالی دے دے گا, اور کسی کی ماں کو گالی دے گا تو الٹ کر اس کی ماں کو گالی دے دے گا. یعنی اس نے گالی دی ماں کی, اسی کی ماں کو لگ گئی, اسی کے باپ کو لگ گئی. بخاری مسلم کی روایت ہے. یعنی خود گالی نہ دے, دوسروں سے گالی دلوا دی, اس کا سبب بن گیا تو وہ ایسا ہی ہے جیسا خود گالی دے دی. اور یہ بھی اس زمانے کی بات ہے کہ صحابہ کرام کو تعجب ہوا کہ کوئی شخص اپنے ماں باپ کو کیسے گالی دے گا. آج کل تو بہت سے لوگ ایسے پیدا ہو گئے ہیں جو ماں باپ کو بالکل سیدھی صاف ستھری گالی دے دیتے ہیں. گالی یوں بھی کبیرہ گناہ ہے, لیکن ماں باپ کو گالی دینا اور بھی شدید ہے. اللہ تعالیٰ جہالت سے بچائے. اگر کوئی شخص کسی کو گالی دے دے تو اچھی بات یہ کہ جس کو گالی دی ہے وہ خاموش ہو جائے اور صبر کر لے, یعنی سامنے والا گالی نہ دے, وہ خاموش ہو جائے. اچھی بات نہیں کہ وہ بھی گالی دے دے. اس میں یہ تحفہ خواتین سے پڑھ کے سنایا جا رہا ہے. اس میں زبان کی حفاظت کے بارے میں بہت عظیم الشان پورا باب ہے. ہر مرد عورت کو مجھے بھی پڑھنا چاہیے اس میں, تاکہ پتہ چلے. زبان کے 20 گناہ کی حدیثیں سب جگہ جمع کر دی مفتی عاشق الہی صاحب رحمۃ اللہ نے تحفہ خواتین میں. سب علماء ہی فرماتے ہیں کہ اگر زبان کے 20 گناہ میں پڑھنے ہیں تفصیل تو اس میں پڑھ لے, پوری حدیث سے مدلل لکھے ہوئے, اور جس گناہ میں ملوث ہے وہ باب نکال کے پڑھے, پھر دیکھے کیسا اصلاح ہوتی ہے. بار بار پڑھے اس کو, روزانہ پڑھے, تاکہ احساس ہو کہ کالی کملی والے جن کی تم نعتیں سنتے ہو, دن رات گاڑی میں لگی رہتی ہیں, دن رات تم سنتے رہتے ہو اور پھر بھی تمہارا یہ حال ہے, ان کی بات نہیں مانتے ہو, گالی دے رہے ہو. اگر کوئی شخص کسی کو گالی دے دے تو اچھی بات یہ جس کو گالی دی ہے وہ خاموش ہو جائے اور صبر کر لے, اور گالی دینے کا وبال اسی پر رہنے دے. لیکن اگر صبر نہ کرے اور جواب دینا چاہے تو اسے اسی قدر جواب دے سکتا ہے جتنا دوسرے نے کہا. آگے بڑھ گیا تو یہ ظالم ہو جائے گا, حالانکہ اس سے پہلے مظلوم تھا. اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, جب دو آدمی گالی گلوچ کر رہے ہوں تو سب کا گناہ پہلے کرنے والے پر ہوگا, اور مظلوم نے زیادتی کر دی جیسے اولاً گالی دی تھی, پھر دونوں گناہ میں شریک ہو گئے. کتنے بج گئے؟ 13 میں. فائدہ ہو رہا ہے اس بات سے, پہلے بھی سنایا تھا. جابر بن سلیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ میں آیا, وہاں میں نے دیکھا ایک بڑی شخصیت ہیں, سب لوگ ان کی رائے پر عمل کرتے ہیں, جو کچھ بھی فرمایا جھٹ لوگوں نے عمل کر لیا. میں نے دریافت کیا کون ہے تو لوگوں نے بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. سبحان اللہ. میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا, عرض کیا علیک السلام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, دو مرتبہ ایسے ہی کہا. آپ نے فرمایا علیک السلام مت کہو, کیونکہ علیک السلام زمانے جاہلیت میں میت کے لیے کہا جاتا تھا, تم کہو السلام علیک. میں نے کہا آپ اللہ کے رسول ہیں؟ فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں. وہ اللہ ایسا صاحب قدرت ہے, اگر تم کو کوئی تکلیف پہنچ جائے پھر تم اس سے دعا کرو تو تمہاری تکلیف دور کرے گا, اگر تم کو قحط زالی پہنچ جائے تم اس سے دعا مانگو, تمہارے لیے ضرورت کی چیزیں زمین سے اگا دے گا. جب تم کسی چٹیل میدان میں ہو جہاں گھاس پانی آبادی نہ ہو, ایسے موقع پر تمہاری سواری گم ہو جائے پھر تم اس سے دعا کرو, تمہاری سواری واپس لوٹا دے گا. میں نے عرض کیا مجھے کچھ نصیحت فرمائی ہے. آپ نے فرمایا کسی کو گالی مت دینا. بتائیے, پہلی ملاقات ہو رہی ہے, فرمایا ہرگز کسی کو گالی مت دینا. حضرت جابر نے فرمایا رضی اللہ عنہ نے, اس کے بعد کبھی میں نے کسی آزاد کو یا غلام کو یا اونٹ کو یا بکری کو گالی نہیں دی. پھر تین نصیحتوں کے بعد فرمایا, اگر کوئی شخص تم کو گالی دے اور تم کو اس چیز کا عیب لگائے جو تمہارے اندر ہے تو تم اس سے اس چیز کا عیب نہ لگاؤ, جو عیب اس کا تم اس کے اندر جانتے ہو. مشکات کی روایت ہے, ابی داؤد نے بھی اس کو روایت کیا ہے. دیکھو اس حدیث میں کیسی سخت تنبیہ فرمائی کہ ہرگز کسی کو گالی مت دینا. جن صحابی کو نصیحت کی تھی انہوں نے ایسی سختی کے ساتھ اس کو پلے سے باندھا, ایسی مضبوطی کے ساتھ اس پر عمل کیا کہ کبھی کسی انسان یا حیوان کو گالی نہیں دی. اونٹ, بکری, گدا, گھوڑا, کبھی کسی کو گالی کا نشانہ تک نہیں بنایا. یہ ہوتے تھے صحابہ کرام جن سے اللہ راضی ہو, اللہ سے راضی, اور ہم بھی ان کے غلام کہتے ہیں, مگر ہمارا حال کیا ہے. اللہ. ایک حدیث میں آتا ہے کہ مردوں کو گالی مت دو جس کی وجہ سے تم زندوں کو تکلیف دو گے. یعنی جب مردوں کو گالی دو گے تو ان کے متعلقین جو زندہ ہیں ان کو تکلیف پہنچے گی, اس سے دوہرا گناہ ہوگا, ایک اموات کو گالی دینے کا, دوسرے ان کے متعلقین کا دل دکھانے کا. इसलिए जो शोहर बीवी की बहन भाइयों गाली या माँ बाप को गाली देता है, या जो बीवी शोहर के बहन भाइयों माँ बाप को गाली देती है, तो वो उसको भी तकलीफ पहुँचाती है, मुर्दे को भी तकलीफ पहुँचाता है पहुँचाती है, और जो है पूरे ख़ानदान के दिलों को तकलीफ पहुँचाती है। एक हदीस में आता है, अपने मुर्दों की खूबियाँ बयान किया करो, उनकी बुराइयों से ज़बान को रोके रखो। इस्लाम बहुत पाकीज़ा दीन है, इसमें जानवरों को गाली देने तक की भी ममानियत आई है। एक हदीस में है, मुर्गियों को गाली मत दो, मूर्ख को गाली मत दो, क्योंकि वह नमाज के लिए जगाता है, जब वो अजान देता है तो नमाज के लिए जगाता है। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे। शबे बारात आने वाली है, तो इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द, तो इसमें कोई ख़ास इबादत नहीं है, बस ये है कि हमारे बड़ों ने इसका बड़ा अहतमाम किया कि मगरिब के बाद से 14 शाबान जब ख़त्म होगी, तो उसके बाद जो मगरिब के बाद से तहज्जुद की अजान यानी फजर की अजान से पहले पहले तक इसका वक्त होता है, और मगरिब की अजान के वक्त अल्लाह ताला पहले आसमान से तशरीफ़ ले आते हैं, फरमाते हैं कोई मुझसे मगफिरत मांगने वाला उसकी मगफिरत कर दूँ, है कोई परेशान उसकी परेशानी दूर कर दूँ, है कोई रिस्क मांगने वाला उसकी रिस्क की तंगी दूर कर दूँ, और ये फजर तहज्जुद तक, ये फजर की अजान से पहले पहले तक ये अल्लाह ताला पहले आसमान से तजल्ली फरमाओगे, ये नारे लगते रहते हैं, और बहुत सारे सभी लोगों की मगफिरत हो जाती है, मगर कुछ लोगों की मगफिरत नहीं होती। उसमें एक गाने सुनने वाले की भी है, उसमें एक जो है ऐसा शख्स जो माँ बाप को सताता है, जो शराब पीता है, जो क़तः रहमी करता है, यानी बिला उज़्र शरई किसी ख़ानदान वाले से क़तः रहमी की हुई है, ताल्लुक छोड़ा हुआ है, और इसी तरह एक शख्स जो है वो जिसमें दिल में कीना रखता है, इंतकाम का जज्बा रखता है, उसकी भी मगफिरत नहीं होती, शराबी की मगफिरत नहीं होती। इसी तरह एक मुफ्ती अब्दुल सकरवी साहब ने लिखा है, चुगली खाने वाले की मगफिरत नहीं होती। बहुत से लोग मर्दों या औरतों की आदत होती है हर वक्त चुगली खिलाते रहते हैं, यानी इधर की बात उधर करके एक दूसरे को लड़वाना और दिल में कदूरतें पैदा करना, ये चुगली कहलाना कहलाता है। अगर बच्चों में आदत हो तो उनको ये आदत ख़त्म करवानी चाहिए शादी से पहले ही, ये चुगली उगली छोड़ दें, ये ज़बान की इस्लाह की फ़िक्र करें। तो ये ऐसे शख्स की मगफिरत नहीं होती, मगर अगर तौबा कर लेगा तो हो जाएगी। अगले दिन रोज़ा रखना भी है, मगर उससे बेहतर है कि अगले दिन रोज़ा रख भी सकते हैं, 15 शाबान का हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्याम में बैठ के रोज़ा रखा करते थे, तो उसमें इस नीयत से रोज़ा रख लें। तो बाकी ये है कि इस दिन हलवा बनाना और पटाखे फोड़ना है, बच्चे पटाखे फोड़ते हैं, बच्चों को पटाखे पैसे भी नहीं देने चाहिए, अगर बच्चे किसी और से पटाखे ले लें उनको मना कर दें, क्योंकि ये मजूसियों का तरीका है, यानी बच्चे जो पहले कौम थी वो आग को पूछती थी, आग को खुदा समझती थी। तो मैं भी बच्चों को समझाता हूँ कि अगर कोई बच्चे 10-20 रुपए के पटाखे वो पॉप अप वाले आते हैं वो या दूसरे भी कोई पटाखे हैं तो फोड़े हों, उनके साथ भी शरीक नहीं होना चाहिए। आतिशबाजी करना अल्लाह माफ़ फरमाए, और पूरे माहौल को बदबूदार करना, नमाजियों को तकलीफ़ पहुँचाना सही नहीं है। और हमारे बड़ों ने लिखा है कि अगर हमें पता चल जाए कि शब बारात है या शब कदर है, तो मैं हकीम उम्मत ने फरमाया तो मैं किसी अल्लाह वाले को तलाश करूँगा और उसकी सोहबत में बैठ जाऊँगा, एक लम्हे की सोहबत भी 1,00,000 साल मेरे इबादत से अफजल है। तो सोहबत के साथ नफली इबादत भी कुछ हो जाए माशाल्लाह, तो उसमें रात मगरिब के बाद से ही कुछ इबादत कर लें, ईशा के बाद इबादत कर लें, मेरे शेख का बयान सुन लें, और जो है शायद हजरत की तो उस दिन फ़्लाइट है मेरे ख्याल में, उम्रे की फ़्लाइट है, और ये है कि कोई एक मसला सीख लें, 100 रकात नफिल का सवाब, बहश्ती देवर से कोई 2-3 मसले सीख लें, 100 रकात नफिल का सवाब मिल जाएगा, कुछ नफली इबादत कर लें, फिर तहज्जुद में उठ जाएँ। तहज्जुद में बड़ा आसान है उठना, कि 5:50 पे 6 बजे से 7-8 मिनट पहले तहज्जुद का वक्त ख़त्म होता है, 5:30 बजे का अलार्म लगा लिया, बल्कि अगर रोज़ा रख लें तो सुभान अल्लाह। भाई ये मुस्तहब अमल है, कोई इस पर जो है नकीर नहीं कर सकता कि आपने रोज़ा क्यों नहीं रखा, जो नकीर करेगा फिर वो शख्स जो है मुजरिम हो जाएगा। ये किसी मुस्तहब अमल पर लोग सख्ती कर रहे हैं, भाई इसका सवाब है, जाहिर सी बात है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान के महीने में कसरत से रोज़ा रखा करते थे, आखिरी 2-3 रोज़े छोड़ दिया करते थे। तो अल्लाह ताला हम सबको शाबान के महीने की कदर अता फरमाए, और रमज़ान शरीफ की तैयारी यही है, इसमें इसकी तैयारी नहीं हमें करनी कि हमें ये जो है समोसे लेने हैं, ये लेने हैं, वो लेने, वो भी सही है, असल तैयारी है कि आज से इरादा कर लें कि आज, क्योंकि पता नहीं कि रमज़ान मिलेगा कि नहीं मिलेगा। एक साहब मुफ्ती साहब बता रहे थे, उनका 29वीं शाबान को एक साहब का इंतकाल हो गया था पिछली दफ़ा, ये रमज़ान से एक दिन पहले, कुछ पता भी नहीं कि रमज़ान मिलेगा नहीं मिलेगा, और जिसकी अभी से नीयत होगी इंशाल्लाह उसको अभी से रमज़ान का सवाब मिल जाएगा। जिसकी नीयत तो है कि अल्लाह मुझे रमज़ान शरीफ तक पहुँचा दीजिए, बड़ा प्यारा महीना सब चल रहा है, रमज़ान में चंद दिन बाकी हैं, اس کی تیاری ابھی سے کر لیں کہ جو نمازیں ہم نہیں پڑھتے, جماعت کی نماز میں کوتاہیاں ہیں, اور یہ بھی ابھی سوچنے کہ تراوی کہاں پڑھنی ہے, اپنا بیٹا حافظ ہے اس کا سامع کہاں تلاش کرنا ہے, یہ سب چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. دعا کر لیتے ہیں. یا اللہ یا رحمان یا رحیم, صلی اللہ علیہ نبی امی, یا اللہ جو باتیں بیان ہوئی میں بھی سب سے زیادہ محتاج ہوں. اے اللہ, کالی کملی والے نے کیسے کیسے فرمان ارشاد فرمائے بے نمازی کے بارے میں, گالی دینے والے کے بارے میں. آج ہم توبہ کرتے ہیں, آج کے بعد سے ہم پانچوں وقت کی مرد حضرات جماعت سے پڑھیں گے تکبیر اولیٰ کے ساتھ, جو عورتیں ہیں وہ وقت پہ نماز ادا کریں گی. آج ہم توبہ کرتے ہیں کہ آج کے بعد سے ہم گالی نہیں دیں گے, نہ مرد گالی دیں گے نہ عورتیں گالیاں دیں گی. اپنی زبان کو خوب کنٹرول کرنے والا بنا, اور جس کی کنٹرول نہیں ہو رہی اس کو توفیق دے کہ خط لکھے, اپنی اصلاح کروائے گالیاں دینے کے بارے میں. ہمیں معاف فرما دیجئے, آپ ہمیں شب ورات نصیب فرما دیجئے, اے اللہ رمضان شریف نصیب فرما دیجئے, اس سے پہلے تیاری کی توفیق عطا فرما دیجئے. آپ راضی ہو جائیے. صلی اللہ علیہ نبی امی آمین یا رحم الرحمین محمد سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور جو شاپنگ وغیرہ رہ گئی ہے عید کی, تو ابھی ہی کر لینی چاہیے, کیونکہ رمضانوں میں بازار کے چکر لگانا وغیرہ یہ اچھے نہیں ہیں. سب سے بری جگہ رمضان شریف میں بازار ہے. ہاں, کوئی مجبوری ہو رمضانوں میں جا سکتے ہیں, مگر ایسے وقت میں جائے اس وقت رش نہ ہو. وہاں بہتر ہمارے ساتھ اکابرین کا ہی طریقہ تھا, پہلے ہی سے بچوں کے جوتے موزے کپڑے ٹوپی سب جو لینی ہے پہلے سے لے لیں. ٹوپی تو خیر عام دنوں میں بھی لے سکتے ہیں رمضانوں میں, ایسے کپڑے ایسے چیزیں جو اس میں رش میں جانا پڑے وہ چیزیں ابھی لے لی جائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے.